السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کی حدیث میں سے کوئی بات یاد رہی آپ کو؟ اور رہی تو کون سی رہی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟
ایک تو سنا ہوا تھا پہلے کہ برا خواب جو ہے کسی دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن ایک کل نئی بات سیکھی کہ اپنے دل میں بھی اس کی بری تعبیر نہیں کرنی چاہیے.
جی، کیونکہ ہمارے بہت سارے اعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری سوچوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. ایک بات ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، پھر وہ خیال بار بار آتا ہے، پھر وہ خیال ہمارے یقین میں بدل جاتا ہے، پھر ہم اس خیال کے مطابق یا تو کوئی بات کرتے ہیں یا پھر کوئی ایکشن، یعنی کوئی نہ کوئی ہم عمل بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کے مطابق ہمارا ایکشن بھی ویسے ہی ہونے لگتا ہے. تو اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان مثبت باتیں سوچے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی لا علمی، کم علمی اور نیگیٹیوٹی کے باعث آپ نے ایک اچھے خواب کی بھی ایک بری تعبیر کر لی، وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور پھر آپ ہر چیز کو اسی کے آئینے میں دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر چیزیں آپ کو ویسی ہوتی دکھائی دینے لگے گی. پھر آپ کچھ بول دیں گے تو بولا ہوا بھی انسان کے سامنے آ جاتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو. انسان کو غلط بات بولنی بھی نہیں چاہیے. بعض اوقات آپ ایک بات کہتے ہیں اور وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص تھا نا، بوڑھا تھا، وہ بیمار تھا، بخار تھا اس کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ لا باس طہور ان شاء اللہ. کہا نہیں، یہ بخار تو اس بوڑھے کو قبر میں اتار کے ہی چھوڑے گا. تو آپ نے فرمایا ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مر گیا وہ. تو بعض اوقات ہماری اپنی ہی کہی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی اچھی بات کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون پسند تھا اور منفی باتیں پسند نہیں تھی. ہمیں اوور آل اپنی تھنکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور خواب جو ہیں یہ ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. آج بھی ہم انشاءاللہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں پڑھیں گے، کتنی بڑی حقیقت ہے اور سچائی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر آگے آتا ہے، اگر وقت ہوا تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواب ایسی چیز نہیں جو صرف خیالات ہیں، ان میں خیالات کا حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اہمیت دیں اور ان کی اپنے دل دل میں بھی منفی تعبیریں نہ کریں. اور اگر کوئی ایسا خیال دل میں شیطان ڈال بھی رہا ہے تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، اور پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اس منفی خیال سے چھٹکارا پائیں جو آپ کو غمگین کیے ہوا ہے، جو آپ کو پریشان کیے ہوا ہے، جو آپ کے دل میں بار بار یہ بات لا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کو برا ہونے والا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، بیٹھے بٹھائے فار نو ریزن آپ کے دل میں خوف آنے لگ جاتا. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. یہ بھی شیطان کا حمز ہوتا ہے، اسی کو چوکا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی وجہ نہیں نظر آتی، کچھ ہونے والا ہے. کبھی کہتے ہیں میری سکس سینس ہے، کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ کافی دیر یا کافی دن بھی بعض اوقات پریشان رہتے ہیں. اس کیفیت سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو فوری طور پر آپ یا تو نماز شروع کریں، یا قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، یا پھر یہ دعا تکرار سے پڑھیں. تعوذ جو ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور آپ کو یوں محسوس ہوگا کچھ دیر کے بعد جیسے آپ کی گرہ کھل گئی ہے اور آپ اس ٹرانس سے باہر آ گئے. یہ زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہمیں قرآن و سنت نے سکھائے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہم اپنے دشمن کے نرگے میں آ جاتے ہیں اور سفر کرتے رہتے ہیں، تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں. کبھی وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آج یہ امراض بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کیونکہ شیطان کے جو ہتھیار ہیں ان میں اضافہ ہو گیا. یعنی پہلے ایسی چیزیں کم تھیں کہ جن کی وجہ سے شیطان کے حملے کم ہوتے تھے، لیکن اب اللہ کی پناہ، وہ ہے نا کہ فتنے جو ہیں وہ بارش کے قطروں کی طرح گریں گے ایک کے بعد ایک. تو یہ دور ہے وہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں علم کی مجالس عطا کی ہیں. اور مجھے معلوم ہے آپ میں سے کچھ لوگ بہت دور سے آتے ہیں، بہت مشکل سے آتے ہیں، بڑی مشکل سے کرایہ جمع کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے گھر کے کام کاج کر کے سمیٹ کے چھوڑ کے تکلیفیں اٹھا کے آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ علم کا راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت کا راستہ جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا. اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر یہاں آنے تک مجھے کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اگر میں وہ کہانی آپ کو سنانے بیٹھوں تو آپ دکھ درد کا شکار ہو کر کچھ نہیں سیکھ سکیں گے. ہر شخص کی زندگی میں کچھ سٹرگلز ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور ہر ایک سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاسٹ میں کچھ علماء کے واقعات ایسے ہیں، طالب علموں کے واقعات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنی ساری کوششوں کو کم از کم میں تو بالکل زیرو سمجھتی ہوں، حقیر سمجھتی ہوں. اور شرع اشیر بھی نہیں ہے ہمارے اندر اس اخلاق کا جو اخلاق ہمارے اسلاف کا تھا. اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء. یہ کتاب میری ذاتی کتاب تھی جو اوپر لائبریری میں نے ڈونیٹ کی تھی، رکھی بھی ہوگی. جو بچیاں عربی جانتی ہیں یا تعلیم الحدیث وغیرہ میں، وہ کم از کم جا کے اس کا دیدار ضرور کریں. اس میں بڑے اچھے اچھے واقعات موجود ہیں. سیر کا مطلب سیرت کی جمع، سیرتیں. اعلام یعنی جو چوٹی کے علماء تھے، مشہور معروف. نبلاء نبیل کی جمع ہے، یعنی بہت آنریبل پیپل کی جو زندگیاں تھیں وہ کیسی تھیں. انہی میں سے ایک واقعہ امام بقی ابن مخلد کا ہے. بقی ابن مخلد، ان کی بھی موتا تھی، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں اور ان کی شاگردی میں جاؤں. لیکن پیسے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، ٹریول نہیں کر سکتے تھے. لہذا انہوں نے ان سے ملاقات کے لیے اندلس سے بغداد کا سفر پیدل کیا. ذرا نقشے میں جا کے دیکھیے کہاں ہے اندلس، جو اسپین ہے. اسپین کہاں؟ یورپ میں. اور بغداد کہاں؟ جہاز میں بھی کئی گھنٹے لگے. یہ سفر سارا انہوں نے پیدل کیا کیونکہ کرایہ نہیں تھا. وہ اپنے سفر کی رداد کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب میں بغداد کے قریب پہنچا تو مجھے امام احمد بن حنبل کی آزمائش، جو فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں تھی، اس کی اطلاع ملی، اور مجھے معلوم ہوا کہ انہیں لوگوں سے ملنے اور تعلیم و تدریس پر پابندی لگی ہوئی ہے. یعنی نہ میں ان سے مل سکتا ہوں، نہ میں ان سے کچھ سیکھ سکتا ہوں. اور وہ آئے تھے کس لیے؟ پیدل چل کے ہزاروں میل کا سفر کر کے کہ امام احمد بن حنبل سے کچھ سیکھیں. ہم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے، کسی نے وہ قربانی نہیں کی. بہرحال کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف پہنچی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا. کہتے ہیں بغداد پہنچ کے میں نے اپنا ساز و سامان ایک کمرے میں رکھا اور احمد بن حنبل کے گھر کی تلاش میں نکل پڑا کہ رہتے کہاں ہیں. پوچھتے پچھاتے میں ان کے گھر پہنچ گیا. دروازے پہ دستک دی تو امام صاحب نے خود میرے لیے دروازہ کھولا. میں نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، میں ایک اجنبی آدمی ہوں، یعنی شہر کا رہنے والا نہیں، حدیث کا طالب علم ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا مجھے بہت شوق ہے، یعنی احادیث سیکھنے کا بہت شوق ہے. آپ کے پاس میرے آنے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں. کچھ لوگ تو کلاس میں آتے ہیں، ساتھ ان کا مقصد ہوتا ہے اسلام آباد کی سیر بھی ہو جائے گی، فیصل مسجد چلے جائیں گے، مارگلا کی پہاڑیاں دیکھ لیں گے، اسلام آباد دیکھ لیں گے، آج تک نہیں دیکھا. لیکن وہ بغداد نہیں دیکھنے آئے تھے. میرے آنے کا صرف مقصد آپ سے سیکھنا ہے. امام احمد نے کہا، اندر آ جاؤ اور دیکھو کسی کو تمہارے اندر آنے کی خبر نہ لگے. پھر وہ مجھ سے میرا حال حوال دریافت کرنے لگے. کہنے لگے کہ میں تو فی الحال ایک آزمائش میں مبتلا ہوں اور مجھ پر درس و تدریس کی پابندی لگی ہوئی ہے، پڑھا نہیں سکتا. علماء بھی کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے. میں نے امام احمد سے دوبارہ عرض کیا، میں ایک اجنبی آدمی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں روزانہ فقیروں کے بھیس میں آپ کے گھر آیا کروں، فقیر بن کے آیا کروں، آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدقہ اور مدد کا سوال کروں، پھر آپ گھر سے نکل کر مجھے حدیث بیان کر دیں، اگرچہ ایک حدیث. اور باقی سارا دن وہ کیا کریں گے؟ ایک حدیث دے دیں، فقیر بن کے آؤں گا، لیکن سکھا دیں کچھ. امام بقی کہتے ہیں، پھر میں روزانہ ان کے گھر آیا، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، صدقہ دو، اجر پاؤ. یہ سن کر امام احمد نکلتے، مجھے اپنے گھر لے جاتے، مجھ سے کبھی دو کبھی تین احادیث بیان کرتے، کبھی زیادہ بھی. اس طرح میرے پاس 300 حدیثیں جمع ہو گئیں. پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد کو اس آزمائش سے چھٹکارا دے دیا، پابندی ختم ہو گئی، ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگے. اس کے بعد جب میں امام احمد بن حنبل کے پاس آتا، وہ اپنے وسیع علمی حلقے میں اپنے طلبہ کے ساتھ ہوتے، مجلس میں میرے لیے جگہ بناتے اور مجھے اپنے قریب بٹھاتے اور حدیث کے طلبہ سے مخاطب ہو کے کہتے، طالب علم اس کو کہتے ہیں. طالب علم یہ ہوتا ہے کہ جو علم کے لیے اتنی مشقت بھی اٹھاتا ہے اور پھر ہمت نہیں ہارتا اور رستہ تلاش کر لیتا ہے کہ کیسے سیکھنا ہے. ہمارے رستے میں ایک رکاوٹ آ جائے، ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، اللہ کی یہی مرضی ہوگی، ہاں اللہ کی مرضی یہ کہ آپ پڑھا نہ کریں اور دنیا کے سارے کام کیا کریں، پڑھنے لکھنے سے تعلق نہ رکھیں، اور چیزوں پہ ہم جلدی کمپرومائز نہیں کرتے. کہیں شادی کرنی ہے تو ماں باپ کو پٹا چھوڑیں گے، لیکن اگر علم حاصل کرنے کی بات ہے اور انہوں نے روک دیا تو ساری ذمہ داری ان پہ ڈال کے یا پھر ساری ذمہ داری شوہر پہ ڈال کے ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں آ سکتے. بات ختم، کہانی ختم. علم روشنی ہے، علم کے بغیر ہماری روح پیاسی ہے، علم کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. ہم یوں ہی اندھیروں میں چلے جائیں گے دنیا سے، وہ کچھ کیے بغیر جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور جس کی سنت اور جس کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ پڑھے سیکھے جانے بغیر ہی. تو اس لیے علم کے راستے میں اپنی کسی قربانی کو بڑا نہیں سمجھنا، اور ایسے واقعات اور ایسے حالات سے سبق لینا ہے. جب امت میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں نا تو پھر عوام الناس سیدھے رہتے ہیں، ان کو عمل کے ذریعے غذا ملتی رہتی ہے با عمل لوگوں کے کردار سے. لیکن جب علم نہیں رہتا تو پھر بے عمل قائد اور لیڈرز ہوتے ہیں جن سے لوگ اور متنفر ہو کر دین سے اور اسلام سے دور چلے جاتے ہیں. تو علم ہمارے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں ہم سب، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی روشنی ملے. باب الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوۃ. اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد اللہ ابن یحیی ابن ابی کثیر و اثنا علیہ خیرا لقیته بالیمامۃ عن ابیہ. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحیی بن ابی کثیر نے بیان کیا اور ان کی تعریف کی کہ میں نے ان سے یمامہ میں ملاقات کی تھی. ان ابی ہی، یعنی انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا. حدثنا ابو سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو سلمہ نے روایت کیا. ان ابی قتادہ تھا، انہوں نے ابو قتادہ سے روایت کیا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. قال، فرمایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ الرؤیا الصالحہ جند من جنود اللہ، جیسے سکینت کے بارے میں آتا ہے نا، جند من جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اسی طرح اچھا خواب بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اور لشکر سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں نا، وما یعلم جنود ربک الا هو، تمہارے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لشکر جو ہوتا ہے نا، ایک مددگار ہوتا ہے. تو اسی طرح اچھا خواب بھی مددگار ہوتا ہے، ہمیں یا خیر کی طرف لے جانے میں یا شر سے بچانے میں. والحلم من الشیطانی، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. فَإِذَا حَلَمَ، پھر اگر کوئی برا خواب دیکھے، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ، تو چاہیے کہ اللہ کی پناہ لے اس سے بچنے کے لیے. وَلْيَبْسُقْ عَنْ شِمَالِهِ، اور اپنے بائیں طرف تھوکنا چاہیے اس. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وَأَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. ایک اور سند سے ایک اور حدیث بھی روایت ہوئی ہے اسی معنی میں. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اچھا خواب دیکھنے کے آداب کیا ہیں اور برا خواب دیکھنے کے آداب کیا ہیں. تو یہاں پر برا خواب دیکھنے کے بارے میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب آئے جس میں آپ ڈر جائیں، کوئی خوفناک چیز دیکھیں، پریشان ہو جائیں خواب دیکھ کر، گھبرا اٹھیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنے بائیں طرف تھتکاریں، اور کیا کریں؟ اپنی سائڈ بدل لیں، اور کیا کریں؟ تعوذ پڑھیں. وہ تعوذ کی دعا بھی ہے، ایاک نستعین ہے نا آپ کے پاس، اس میں الحمدللہ برا خواب آنے کی دعائیں موجود ہیں کہ اگر کسی کو برا خواب آتا ہے یا کوئی نیند میں ڈر جاتا ہے تو اس کی دعا بھی موجود ہے. اور اگر زیادہ ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے تو بستر سے اٹھ جائیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگے. تو یہ جو خوفناک خواب آپ نے دیکھا ہے، اس کے اثرات آپ کی زندگی پر نہیں ہوں گے. ایک اثرات ہوتے ہیں، ایک تعبیر ہوتی ہے. برے خوابوں کی عام طور پہ تعبیر نہیں کی جاتی، اس کے اثرات ہوتے ہیں برے، دل و دماغ پہ بیٹھ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ جیتے جی کسی کو مرتے ہوئے دیکھیں، کسی کا قتل دیکھیں سامنے، یعنی جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ سین نہیں بھولتا نا، وہ دماغ سے نہیں جاتا، اور وہ ہمیں پریشان بھی رکھتا ہے. کہیں بہت سا خون گرا ہوا دیکھ لیں، کوئی کار ایکسیڈنٹ دیکھ لیں، تو کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے نا، ٹرامے میں آپ آ جاتے ہیں. تو اگر یہ سارا عمل آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس خوف سے بھی باہر نکلیں گے، اس کے برے اثرات سے آپ باہر نکلیں گے. سمجھ آئیے؟ یعنی شیطان ہی خوابوں کی عام طور پہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ہونا کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ آپ کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ پریشان رہیں اور کوئی اچھا کام زندگی میں نہ کریں. نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جائیں، نائٹ میئرز بھی کہتے ہیں، تو اس سے آپ کو شیطان بیکار کرنا چاہتا ہے. تو خوفناک خوابوں سے پریشان نہ ہو، یہ عمل دہرائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا ہے. اور یہاں اس حدیث میں بھی خواب کو نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا. نبوت کا لفظ نبا ان سے ہے، ٹھیک ہے. نبا، نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. تو خواب اللہ کی طرف سے سچی خبر ہوتی ہے، جو رؤیا ہوتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، جیسا کہ نبوت اللہ کی طرف سے سچی خبر ہوتی ہے. نبوت میں خبریں دی جاتی ہیں جو سچی ہوتی ہیں، اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا. تو خواب غیب سے متعلق سچی خبر دینے میں نبوت کے مشابہ ہے، نبوت کی طرح ہے. تو ممکن ہے کہ یہاں نبوت سے مراد، کہ نبوت کا ایک حصہ ہے، اس سے مراد غیب کی خبر دینا ہو، کیونکہ غیب کی خبریں نبوت کے ثمرات میں سے ہیں. اور نبی جب غیب کی خبر دیتا ہے تو وہ خبر سچی ہوتی ہے، سچ ثابت ہوتی. اسی طرح صالح انسان، نیک انسان جب خواب میں ملنے والی کوئی غیب کی خبر سنتا ہے، کہ جو انہونی سی ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. حدیث و نفس والی خواب وہ ہوتی ہے جو آپ سوچتے رہتے ہیں، شیطان والی وہ ہوتی ہے جو عام طور پہ آپ کو ڈراتا ہے. اور یہ جو رؤیا ہوتی ہے نا، یہ ایسی کلیئر کٹ خواب ہوتی ہے جو آپ کو یاد بھی رہ جاتی ہے، جس میں آپ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہے، یہ میں نے کیا دیکھ لیا. ٹھیک ہے، جسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا تھا، تو اس وقت وہ نبی نہیں تھے ابھی، لیکن سچی خواب دیکھی تھی انہوں نے. تو ایسے خواب جو ہوتے ہیں وہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں، جیسے نبی کو غیب کی خبر ملتی ہے. نبوت نبا ان سے، اور یہ نبوت کا ایک حصہ. اس میں مطلب نہیں کہ جس کو سچی خواب آگی وہ نبی بن گیا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اور نہ ایسا کوئی نبی بنتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے. اور اب تو ویسے بھی ختم نبوت ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے. تو کون سا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے؟ جو اچھا ہو، رؤیا جس کو کہتے ہیں، نیک ہو، اور دوسرے اس شخص کو آئے جو خود بھی سچا ہو، نیک ہو، مومن ہو، صالح ہو. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک عن عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ. مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. اچھا، یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی، پھر دوبارہ کیوں آ گئی؟ سند دوسری ہے. شاباش، ویری گڈ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. امام بخاری یہاں پر تھوڑے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی اور روات کی تبدیلی کے ساتھ بار بار ایک خبر لائیں گے، جس کے میں نے شروع میں جب تمہید باندھی تھی نا اس باب کی، اس میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ 99 حدیثوں میں سے 75 شاید اسی طرح کا عدد تھا جو ریپیٹڈ ہیں. اس میں آپ دونوں چیزیں دیکھیں گے، کبھی سند کا فرق دیکھیں گے، کبھی الفاظ آگے پیچھے بھی ہوں گے. تو چونکہ وہ صحیح حدیث ہیں، اس لیے امام بخاری نے ان کو اس میں ڈال دی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، ایک حدیث دوسری حدیث کی کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے. ریپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے؟ علم پختہ ہوتا ہے، اس لیے ریپیٹیشن سے کبھی گھبرائے نہیں. حدثنا یحیی بن قزعہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ. مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک، یہاں بھی اب آپ دیکھیں، پچھلی حدیث عبادہ بن صامت سے تھی اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. ورواہ ثابت و حمید و اسحاق بن عبداللہ و شعیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت بھی آ گئی، جو کس صحابی سے؟ انس بن مالک سے. حدثنی ابراہیم ابن حمزہ حدثنی ابن ابی حازم و دراوردی عن یزید عن عبداللہ ابن خباب عن ابی سعید الخدری. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے خود سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوۃ. نیک خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہاں دو فرق آ گئے، ایک تو ابو سعید خدری کا آ گیا صحابی کے طور پر، دوسرا اوپر آپ دیکھیں پچھلی ابو ہریرہ کی حدیث میں رؤیا المؤمن آئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں کیا آیا؟ الرؤیا الصالحہ. ٹھیک ہے, تو اچھا خواب کیا ہوا؟ نبوت کا 40واں حصہ, کیونکہ اس پہ شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایسی احادیث کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ نبوت کے کچھ اجزاء ابھی باقی ہیں, یہ بہت مشکل امر ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ نبوت کا کچھ حصہ باقی ہے تو وہ اب مکمل ہو رہا ہے, پہلے نبوت مکمل نہیں ہوئی تھی. سمجھ آئی میری بات؟ انسان کو جن باتوں کی بھی ضرورت تھی شریعت میں, دین میں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوئی؟ مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر پھر نبوت کا حصہ جو بنا دیا گیا, کل بھی اس کی وضاحت ہوئی تھی اور اوپر بھی میں نے وضاحت کی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے انبیاء کو سچی باتیں بتائی جاتی ہیں تو انبیاء جو ہیں وہ دین و شریعت لاتے ہیں. نیک انسان کو جو خواب آتا ہے نا, اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک, اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے جو خاص پرسنل اس سے متعلق, جیسے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو خواب کے ذریعے جو پہلے سے دین آیا ہوا ہے اس میں سے کوئی اچھی بات ریمائنڈ کرائی جاتی ہے, یاد کرائی جاتی ہے کہ تم یہ کر لو. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ استخارے کرتے رہتے ہیں وہ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ خواب آئے, اور خواب میں کوئی اشارہ آئے. ٹھیک, اب وہ جو بات ان کو کوئی نظر آتی ہے یا کہی جاتی ہے, مثلا کوئی آیت سن لیتے ہیں پھر وہ اس آیت کا مطلب نکال لیتے ہیں, تو آیت پہلے سے آئی بھی ہے. کوئی شخص ان احادیث سے یہ نہ سمجھے کہ نبوت میں سے کچھ رہ گیا تھا اور اب نیک لوگوں نے مل جل کے اپنے خوابوں کے ذریعے نبوت کی خبریں پوری کر دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دین مکمل ہے. لیکن جیسے نبیوں کو سچی خبریں دی جاتی ہیں تو نیک لوگوں کو بھی بعض اوقات ان کی رہنمائی کے لیے سچی خبریں دی جاتی ہیں جو خاص طور پر یا ان کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں یا پھر دین سے متعلق ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو دین کے نام سے, دین کے ریفرنس سے یہ کہے کہ یہ اور یہ کام کر لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ امت کو بتاؤ. ہم بہت چھوٹے تھے نا, اس وقت ایک پتہ نہیں 40 پرچے لکھنے پڑتے تھے جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ مدینہ کے شیخ احمد کو, پتہ نہیں نام یہی ہے یا بھول گئی ہوں میں, شیخ احمد کو خواب آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے. پتہ نہیں اس میں اور کیا تھا, اور جو اس خواب کو آگے بیان کرے گا اس کو اتنی خوشخبریاں ملیں گی اور جو نہیں بیان کرے گا اس کے اتنے نقصان ہوں گے. فلاں شخص نے نہیں مانا اس خواب کو سچ تو اس کی گائے مر گئی اور فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لکھی ہوتی. اب جس تک وہ پہنچتا تھا بچے کیا کرتے تھے, 40 دفعہ لکھ لیتے پوری کاپی ضائع کر کے, پھر وہ کاغذ پاڑ کے کسی نہ کسی کے بستے میں ڈال دیتے. اب اس کی شامت آ جاتی تھی, وہ آگے پھر 40 دفعہ لکھنے بیٹھ جاتا. کیونکہ ہم اتنے تواہم پرست قوم ہیں, یعنی قرآن کی آیت پر تو ہم کو یقین نہیں آتا. وہ تو کہتے ہیں واقعی یہی بات ہے, حجاب کا حکم ہے. نہیں نہیں کوئی نہیں, حجاب کا حکم کہاں ہے قرآن؟ وہاں تو ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. اور کوئی جھوٹی خواب ہمیں کہیں لکھ کے پکڑا دے تو ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں. یہ میری عقل کا فطور ہے, تو ہمیں اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. شک ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب موبائل پہ اب آسان ہو گیا ہے, ایک گروپ میں ڈال دو 500 لوگوں کو مل جائے گا, 40 کا بھی مسئلہ نہیں رہا. پھر فوٹو اسٹیٹ کا زمانہ آ گیا تھا ایک, پھر 40 کاپیاں ہوتی تھی اس کی, پھر سائکلو سٹائل, پتہ نہیں کون کون سے طریقے, اور وہ ابھی تک خواب چل رہا ہے. تو بہرحال جیسے انبیاء پر وہی خواب کے ذریعے بھی آئی, تو اسی طرح نیک لوگوں کو سچے خواب بھی آ سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں, خوابوں کا انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہے, اور پسندیدہ خواب اپنی سچائی اور صداقت کی وجہ سے نبوت سے مشابہت رکھتا ہے.